أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات ارباب رضا ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجھے زیادہ منعقد کی جا رہی ہے اور ایک مشہور قول کی بنا پر امام صادق کی شہادت کی تاریخ 15 شوال ذکر کی گئی ہے. مشہور کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ مستند بھی ہو. جو مستند تاریخ امام کی ذکر کی گئی ہے شہادت کی وہ 25 شوال ہے 148 ہجری 148 ہجری. مشہور ہے ہو گئی ہے. یہ بھی ایک ہمارے یہاں المیہ ہے کہ جو چیز سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے وہی ہمارے لیے حجت اور قرآن کی آیت ہو جاتی ہے. ہمارا اول آخر سورس اور منبع نیوز کا اور اخبار کا اور خبروں کا وہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے اور خصوصاً وہ سوشل میڈیا کے جس کو ہم فیس بک یا واٹس ایپ سے تعبیر کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک المیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس قسم کی متضاد خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں بہرحال یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے. میں یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا لیکن بہرحال شاید اس میں ایک چیز یہ ہو کہ وہ تاریخ یا وہ تواریخ شہادت و ولایت اور ولادت کے جو آئمہ سے منسوب ہیں ایک یا دو تاریخیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہے. آئمہ کی کچھ تاریخوں میں ولادت کے سلسلے میں اختلاف ہے, علماء میں اختلاف ہے اور ابھی سے نہیں ہے اختلاف ان معنی میں کہ ان تک جو روایت پہنچی تھی انہوں نے ذکر کی, بعد میں تحقیق کی گئی ان کو ذکر کیا گیا. چونکہ پہلے والے علماء نے مثلا سے ذکر کیا تو اس کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لہذا علماء امامیہ سلف کے اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی منایا جاتا ہے. لیکن معمولاً یاد رکھے گا ایران اور عراق میں کہ جہاں پر ہمارے ائمہ طاہرین کے مزارات مقدسہ ہیں اور حجاز مقدس یعنی بحالت مجبوری کہوں سعودی عرب میں ہمارے ائمہ طاہرین کے اور خصوصاً چھٹے امام کے مزار اقدس اور روضہ منورہ وہاں موجود ہے. اس بنا پر ہمیں ان مراکز کو دیکھنا چاہیے ایران اور عراق کے کہ جہاں پر مثلا امام رضا یا امام حسین علیہ السلام یا مولا کائنات یا اسی طرح دوسرے ائمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں. ہمیں اپنے مرکز کو دیکھنا چاہیے بنسبت یہ کہ ہم مثال کے طور پر اپنی طرف سے کوئی قول ضعیف قول نقل کریں اور اس کو مشہور کر دیں. لیکن سب سے پہلے میں اس بچے کو میرے پاس بھیج دیجئے. یہ بچہ جو یہاں موجود ہے, ایک بچہ تم آ جاؤ یہاں آ جاؤ. شاباش. دیکھیے میں مختلف جگہ پہ خطاب کر رہا ہوں, یہاں آ جاؤ بیٹا, یہاں میرے سامنے آ جاؤ. اس کی عمر کیا ہوگی؟ 6 برس ہوگی تقریباً، لیکن یہ بچہ ایس او پیز پہ عمل پیرا ہوا ہے، اس کے والدین کو شاباش ہو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ جی والد کا نام کیا ہے؟ شہزاد غلام صاحب کا یہ بیٹا ہے، حسین اس کا نام ہے ماشاء اللہ سے. یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بڑے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کپڑے کا ماسک زیادہ بہتر ہے یا آکسیجن کے سلینڈر سے متصل پلاسٹک کا ماسک زیادہ بہتر ہے. ابھی ہم اسی مخمصے میں گرفتار ہیں. مل کے درود بھیجیے اس بچے کی سلامتی کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اور وہ تمام افراد جو ایس او پی سے ماشاء اللہ سے عمل کر رہے ہیں اس مجلس ادا میں. مل کے درود بھیجیے محمد والے. واقعی مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بچے کو دیکھ کر، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یہ مجلس ادا ہماری تربیت ہے. وَإِلَّا ہم نے مولویوں کو دیکھا ہے بغیر ماسک کے، مجمع عام میں جو ہے وہ بغیر ماسک کے مولوی جو ہے ماشاء اللہ سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. ابھی کتنے ذاکرین اور علماء ہمارے کسی COVID-19 کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، دار فانی کو ودا کہہ دیا. ان کے چہلم بھی ہو رہے ہیں، سویم بھی ہو رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء آتے ہیں لیکن ایک لفظ بولتے نظر نہیں آتے. افسوس یہ ہوتا ہے، جو علماء کا وتیرہ تھا تبلیغ کرنا، اور یہ اطبا نے کہا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے، فقہا نے کہا ہے، مجتہدین نے کہا ہے کہ جو اطبا کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی جس کو ماسک میں تمیز نہ ہو کہ پلاسٹک کا ماسک آکسیجن کے سلینڈر سے جڑا ماسک وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے، یا یہ کپڑے کا ماسک یا ٹیشو پیپر کا بنا ہوا ماسک زیادہ بہتر ہے. بہرحال تو آئمہ طاہرین کی ولادت اور شہادت کے عنوان سے یہ ایک المیہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے. بہرحال چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ امام جعفر صادق کی، اگر ہم ایام بھی کہیں، اگر 10 ایام یا عشرہ منائیں تو بہرحال یہاں سے آج سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ اگر ہم عشرہ بنائیں، عشرہ شہادت امام صادق علیہ السلام، تو یہ بھی یوں کہوں شائستہ سزاوار ہوگا امام کے لیے. کیونکہ امام کون؟ امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق، کے جن کے نام نامی سے ہمارا مکتب آج زندہ اور پہچانا جاتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ. ایمان لانے کے بعد دو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن یہ آئے مجیدہ اس مقام پر دو ذمہ داریوں کو بیان کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی تک دنیا ایک کو سچا کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ صادق اور امین ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے اگر قرآن کی نگاہ سے صادق کو دیکھو گے تو ایک نہیں ہے، دو نہیں ہیں، 3 اور 3 سے زیادہ صادق ہیں کہ جن کو تلاش کرنا اور انہیں اتباع کرنا تم پہ لازم و فرض ہے. اس لیے کہ صادق کا جو لفظ ہے وہ ایک سچے پہ دلالت کرتا ہے، صادقان یا صادقین دونوں حالتیں ہوتی ہیں. صادقان کی اپنی ایک حالت ہے، رفیع حالت، اور صادقین مجروری یا منصوبی حالت کو کہا جاتا ہے. دو، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ صادق جمع ہو جائیں تو صادقون یا صادقین کہا جاتا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ سچوں کو تلاش کرو کہ کونو مع صادقین، توجہ رکھے گا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو یہی تمہاری اصل حیات کا سبب ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والے. چھٹے امام کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کس پہلو پہ گفتگو کی جائے، کیونکہ امام کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ لمبی زندگی آپ نے گزاری، توجہ رکھے گا، 83 ہجری سے 83 ہجری سے اور 148 ہجری تک، تقریباً یہ 65 سال امام کی زندگی کے ہیں. کہ جو امام نے گزارے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ لمبی عمر آپ نے پائی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو شیخ الائمہ یعنی آئمہ کا سردار، سردار بعین مانا، کیونکہ سب سے زیادہ لمبی حیات اور فرصت اور زندگی آپ کو نصیب ہوئی ہے، اس وجہ سے شیخ کہا جاتا ہے، شیخ یعنی سردار کو کہا جاتا ہے. ایک شیخ وہ ہے جو سید کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، شیخ ہیں یعنی غیر سید ہیں، سید ہیں یعنی نسل زہرات ہیں. ایک شیخ عربی زبان میں شیخ ہونا، یا خود سید کا لفظ جو ہے وہ سردار کے معنی میں آتا ہے. عربی زبان میں سید صرف اولاد زہرا کو نہیں کہا جاتا، مثلا کوئی شخص ہے رئیس مثلا مملکت ہے تو اس نے کہا یا سیدنا، مثلا اے آقا، اے سرور، اے سردار مثلا. اسی طرح شیخ کا لفظ بھی سردار کے آقا کے معنی میں آتا ہے. امام صادق کو شیخ الائمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سن و سال کے لحاظ سے، فرصت کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، تشیع کو فروغ دینے کے لحاظ سے سب سے زیادہ عرصہ جو آپ کو نصیب ہوا، اس کی وجہ سے آپ کو سردار آئمہ کہا جاتا ہے. وہ الا سردار آئمہ کون ہے؟ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور شاید یہی وجہ ہو کہ امام صادق کے زمانے میں کسی نے امام صادق علیہ السلام کو امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کیا. توجہ رکھے گا، بات آ گئی ہے شیخ الائمہ سے، تو یہ روایت بھی میرے ذہن میں آ گئی. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. امیر المومنین کے مخاطب، امام ناراض ہوئے. امام نے کہا نہیں، امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے کسی اور امام کو بھی امیر المومنین کہو. توجہ رکھیے گا، وہ مخصوص ہے. کیوں؟ امیر اس لیے کہ غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے جب اعلان فرما دیا تھا ولایت مولا کائنات کا، خیمہ لگا دیا تھا کہ سلموا علی علی بمرات المؤمنین. توجہ رکھے گا، علی پر سلام کرو، علی کو در حقیقت علی کو میرا جانشین کہہ کر نہیں، علی کو میرا داماد کہہ کے نہیں، اولی کو من اول، اول و من اسلمہ کہہ کر نہیں، علی کو جنگ خیبر و خندق میں تلوار چلانے والا کہہ کر نہیں، علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. تو امام نے کہا کہ نہیں. تو شیخ الائمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرصت کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے سب سے زیادہ فرصت آپ کو ملی، زندگی آپ کو ملی. امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں دو بنیادی سوالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. دیکھیں، یاد رکھے گا، لفظ سیاست سے ہمیں انرجی ہو گئی ہے، کچھ الرجی معذرت کے ساتھ سیاست دانوں نے پیدا کی ہے، اور کچھ الرجی ہمیں عدم اطلاع کی وجہ سے، ائمہ طاہرین کی سیاسی زندگی سے عدم اطلاع کی وجہ سے ہمیں سیاست سے ایک الرجی ہو گئی ہے. جب بھی سیاست کا نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں جھوٹ آتا ہے، کھسوٹ آتا ہے، نوچنا آتا ہے، جماوری آتی ہے، خون آشامی آتی ہے، کرپشن آتا ہے، بدعنوانی آتی ہے. یہی وجہ ہے امام خمینی جب شاہ کے زمانے میں تھے، یعنی 1960 سے پہلے، اور جب آپ نے تحریک شروع کی تو شاہ ایران کا نمائندہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو بہت بڑے مجتہد ہیں، آپ تو بہت بڑے مرجع ہیں، آپ سیاست میں کہاں گئے؟ سیاست تو برے لوگوں کا شعبہ ہے، آپ کہاں آ گئے؟ کہا کہ وہ سیاست جو تیرے پیش نظر ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے ہی نہیں، ہم تو اس سیاست کو لے کے چل رہے ہیں جس کی ابتدا رسول اللہ نے رکھی ہے، جس کی ابتدا قرآن نے رکھی ہے، جس کی باغ ڈور علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دی گئی ہے. ہم اس سیاست کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ائمہ کے زمانے کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، نہ ہمیں امام کی سیاست الہیہ سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ دشمنوں کی چالیں اور مکر و فریب سمجھ میں آ سکتا. کیونکہ نبی امام فرما گئے زیارت جامع کبیرہ میں، انتم سیاست العباد، آپ بندوں کے لیے سیاست الہیہ کو نافذ کرنے والے ہیں، امام کہہ رہا ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئمہ کی زندگی کو مد نظر رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ ان چٹخاروں پر مشتمل نہیں جو عرف عام ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ چار نعرے لگوا دو اور چار دفعہ خوش کر دو اور اس کے بعد مولوی کو اپنا لفافہ مل جائے، خطیب کو اپنا لفافہ مل جائے، آپ کو بریانی مل جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، ہمیں چاہیے کہ آئمہ کی زندگی اور ان کے حالات زندگی کو پڑھیں، جغرافیہ سیاسی حالات کو پڑھیں. تو جب تک ہم ان حالات میں نہیں جائیں گے، توجہ رکھے گا، جب تک ہم اس دور میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم مدینے کی گلیوں کو سفر نہیں کریں گے، جب تک ہم اموی اور عباسی خلافہ کے نام ہمیں یاد نہیں ہوں گے کہ ان کی سیاست و نیرنگ کن اصولوں پہ مبنی تھی. اگر ہم علی کو دیکھنا چاہتے ہیں، علی بظاہر کیوں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے کہ جس طریقے سے علی کو کامیاب ہونا چاہیے تھا؟ چار بڑی جنگ میں الجھایا گیا مولا کائنات کو، اس کے لیے ہمیں کسی غریب شام کی توجہ رکھیے گا، غریب شام کی سیاست کو پڑھنا ہوگا. وہ کون سے خطوط تھے کہ جس میں علی کے مد مقابل آ کر اپنی سیاست، اپنی نیرنگ، اپنی دشمنی، اپنے مکر و فریب کی بنیادیں رکھ رہے تھے؟ جب تک ہم وہ نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے آئمہ کی سیاست کو پڑھنے کی، کہ آئمہ کی سیاست کن خط و خال پر مبنی تھی، وہ کون سے پرنسپلس تھے، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے خطوط تھے کہ جس میں آئمہ نے اپنے زمانے کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خط مشی یا لائن آف ایکشن کو طے کیا اور معین فرمایا ہے. لہذا ضروری ہے دشمن کو بھی اسٹڈی کریں اور اہل بیت کی سیاست کے خد و خال کو بھی اسٹڈی کریں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو جب تک ہم تمحقہ اہل بیت کی سیاسی زندگی سے، اب ایک بہترین کتاب آئی ہے، خلاصہ ہے اصل میں تو حالات زندگی، 250 سالہ انسان، آیت اللہ خامنئی کے خطبات اور بیانات پر مشتمل کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان. 250 سالہ انسان یعنی اول ہجری سے لے کر اور 60 ہجری تک، 260 سال بنتے تقریباً امام کی غیبت کے شروع ہونے تک، لیکن اس کو ایک فگر ملانے کے لیے کہ 250 سالہ انسان. یہ 250 سالہ انسان ایک نہیں ہے، یہ انسان کامل کی روح ہے جو محمد مصطفیٰ کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے. مولا کائنات اپنا حصہ ڈالتے ہیں، امام حسن اپنی سیاست کے جوہر دکھاتے ہیں، حسین اپنے قیام کی شجاعت کی داستانیں ڈالتے ہیں، امام سجاد اپنی صحیفہ اور رسالت الحقوق کا رنگ بکھیرتے ہیں، امام باقر امام صادق علمی کوششوں کے ذریعے سے حسین حق و حقیقت کا رنگ دیتے ہیں، امام قادم ظالم طاقتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت کی لازوال داستانیں رقم کرتے ہیں، امام رضا سخت ترین حالات میں بھی تشیع کی بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشیع کی بنیادوں کو پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، 9 امام ہوں، 10 امام ہوں، 11 امام ہوں، یہ سب در حقیقت اس 250 سالہ انسان کامل کی روح میں اپنے اپنے زمانے کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاست الہیہ کے خد و خال کو واضح کرتے ہیں. اور سب سے آخر میں ہمارے زمانے کا امام، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ مجموعاً 250 سال انسان، ایک روح انسان کامل جو ایک منسجم ہمیں سیاست نظر آئے، اہل بیت کی خد و خال نظر آئے. پڑھیے کتاب، اور بھی کتابیں ہیں جو اردو میں شائع ہوئی ہیں، میرا چونکہ سروکار اردو کی کتابوں سے نہیں رہتا ہے، عربی اور فارسی کتابوں سے زیادہ ہے، لہذا یہ ایک کتاب میرے پیش نظر ہے. اور بھی کتابیں ہیں، اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ سیاسی و جغرافیائی حالات اور جو نیرنگ تھی، جو مکر و فریب تھا دشمن کا، اور اس کے مقابلے آئمہ کی جو سیاست کے خد و خال تھے اس کے مطابق نہیں لکھے گئے. فضائل لکھے گئے، تاریخ لکھی گئی، مناظرات لکھے گئے، معجزات لکھے گئے، کرامات لکھی گئیں، اولاد لکھی گئی، بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. دو بنیادی سوال چھٹے امام کے بارے میں، امام نے قیام کیوں نہیں کیا، اور ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے وہ مکتب ہے، وہی فقہ ہے، وہی شریعت ہے، وہی قانون ہے، تو پھر ہمیں مکتب رسول، مکتب مدنی، مکتب یثربی کہنا چاہیے، ہم کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر ہم رسول کے بعد اگر علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو مکتب علوی کیوں نہیں کہتے؟ توجہ رکھے گا. یا مثلا امام حسین کی عزاداری نے تشیع کے خد و خال کو مشخص کر دیا تو اسے مکتب حسینی کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ مکتب جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ مکتب باقری کیوں نہیں کہا جاتا؟ مکتب صادقی کیوں، مکتب زین العابدین کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ بعد میں آنے والے امام کے لیے، یہ امام صادق کے نام میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ ہم اپنے پورے مکتب کو مکتب جعفری کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس پہ اعتراض بھی ہوا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے، بہرحال میں ان کو ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن بنیادی طور پر تمام مخالفت کا اگر لب لباب دیا جائے اور نکالا جائے تو یہی سامنے آتا ہے کہ آپ اپنے مکتب کو مکتب جعفری کیوں کہتے ہیں؟ یہ مکتب جعفری الگ ہے، رسول اللہ کی شریعت الگ ہے. یاد رکھے گا، یاد رکھے گا، میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اہل سنت کے ساتھ ہماری ایک سیٹنگ تھی، بڑی اچھی سیٹنگ ہوتی ہے اور ایک علمی میدان میں، میں نے کہا آپ کے کتنے امام ہیں؟ کہیں گے چار. توجہ رکھیے گا، کہیں گے چار امام ہیں. میں نے کتنی فقہ ہیں؟ کہیں گے چار. میں نے کہا یہی تو فرق ہے، آپ کے چار امام ہیں چار فقہ ہے، ہمارے 12 امام ہیں ایک فقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مکتب وحی کے شاگرد ہیں، یہ سب قرآن و سنت کے شاگرد ہیں. توجہ رکھے گا، اس لیے کہ امام صادق کا ہی قول ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا، جو کچھ بھی قانون ہے، الا فی کتاب اللہ و سنت نبی، وہ کتاب خدا بھی موجود ہے، سنت نبوی بھی موجود ہے، اور ہم اہل بیت در حقیقت سنت نبوی کی در حقیقت ہر زمانے میں تشریح کرتے چلے جاتے ہیں. علی کو موقع نہیں مل سکا، حسن کو موقع نہیں مل سکا، دوسرا ائمہ کو موقع نہیں مل سکا، یہ چھٹے امام تھے کہ جن کو قدر زیادہ موقع ملا. 57 برس کی عمر شریف آپ نے بابرکت پائی تو آپ نے قال الباقر و قال الصادق احادیث کے ذریعے سے سنت نبوی کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا، شریعت محمدی کی جزیات کو تمام تبیین مسائل کے ساتھ دنیا کے گوش و کنار میں پھیلا دیا کہ سب سے بڑی یونیورسٹی کے آپ موجد قرار پائے کہ 4000 شاگرد امام کی پوری حیات میں امام کے سامنے زان و ادب طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 4000، یہ 4000 شاگرد ایک سٹنگ میں نہیں تھے جیسے درس خارج ہوتا ہے، 4000 افراد ایک مجتہد کی درس خارج میں ہوتے ہیں، نہیں، یہ 4000 مختلف مواقع پر امام کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام کو موقع ملا، امام نے اس سنت نبوی کی کما حقہ تشریح کی ہے، اور امام کی در حقیقت شہادت جنت البقیع کے زخموں کو تازہ کرنے والی ہے، کیونکہ امام کا مرقد منورہ کہاں پر ہے؟ وہ جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع کو مسمار کیا گیا ابھی 8 شوال جو تاریخ گزری ہے، اجزان گرامی، اور امام 83 ہجری. اب یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم کیوں کہتے ہیں جعفری، اور جعفری ایک نہر کا نام ہے جنت میں کہ جوہری ساری ہے. جعفر امام کا نام اسی وجہ تسمیہ سے بھی رکھا گیا، اسی وجہ تسمیہ سے بھی رکھا گیا ہے. توجہ رکھیے گا کہ جس طرح وہ نہر جاری و ساری ہے، دنیا میں ایک نہر جعفر صادق کے علم کی ہے کہ جو اول سے لے کر آخر تک سب کو سیراب کرے گی، اور اس کے نام سے سنت نبوی کے ماننے والوں کے مکتب کو مکتب جعفری کہا جائے گا. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. تیراسی ہجری سن ولادت ہے، 148 148 ہجری امام کا سن شہادت ہے. 65 برس کی عمر شریف آپ نے پائی، اور مدت امامت آپ کا تقریباً 34 برس ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ میں دقیق لکھ کے لایا ہوں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ خطائے لسانی کے سبب آگے پیچھے نہ ہو، کم و زیادہ نہ ہو، دقیق میں معلومات دے سکوں آپ کو. 114 ہجری میں 5ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، 93 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی، 93 ہجری سے 114 ہجری کی مدت مدت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور 114 سے 148 تقریباً یہ 65 برس جو ہے وہ امام کی مدت، معذرت چاہتا ہوں 34 برس امام کی مدت امامت ہے۔ جو خلافہ آئے ہیں توجہ رکھے گا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے اگر مثلا ہماری وہ آٹھویں ترمیم کا اگر قانون ہمارے بزرگوں کے جو سیاست سے شغف رکھتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، ایک آٹھویں ترمیم ہوتی تھی جو صدر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تلوار لٹکی رہتی تھی پارلیمنٹ پر، اس کا آخری جو منحوس کردار تھا وہ اسحاق صاحب نے جی طے کیا تھا اور اس کو عملی جامہ پہنایا تھا اور پھر وہ حکومت پر تلوار چل گئی تھی۔ تو مختلف ایک صاحب آئے تھے جو 90 دن میں انتخابات کرانے آئے تھے جی، اور جو ہے وہ 10 سال سے زیادہ ماشاءاللہ سے حکومت کر کے گئے، ایسے ایسے بھی گزرے ہیں ہمارے یہاں۔ خیر، تو اسی لیے کہ ہم ناموں پہ نہیں جاتے، تب وہ جو رکھے گا نام کیا تھا، ضیاء الحق، لیکن ہر ضیاء ضیاء نہیں ہوتی، لیکن بعض ضیاء ایسے ہوتے ہیں جو ظلمت و تاریکی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہر نام کا شریف نہیں ہوتا، ہر مال رکھنے والے کو زرداری نہیں کہا جاتا، تب وہ جو رکھے، اسی طرح ہر ضیاء ضیاء نہیں ہوتا، بعض ضیاء ہوتے ہیں جو تاریکی کا سبب بن جاتے ہیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ کا دور کہاں سے شروع ہوا؟ واقع تحکیم سے۔ واقع تحکیم یعنی مولا کائنات کے مقابلے میں جب خوارج نے سر اٹھایا اور نیا فرقہ بنا خوارج، وہاں سے جو ہے تحکیم کا واقعہ، حکمیت کا واقعہ سامنے آیا، وہیں سے جو ہے پھر ایک صاحب نے ایک شہنشاہی اور ملوکی حکومت بنا لی ماشاءاللہ سے۔ اسلام سے سنوری اصولوں سے پہلا انحراف جو ہوا ہے وہ مولا کائنات کے زمانے میں شام کے یوں کہوں کہ علاقے پر ایک بادشاہی حکومت کی ابتدا سے ہوا ہے، سب جانتے ہیں، جس کو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ خلافت جو تھی وہ ملوکیت اور بادشاہیت میں تبدیل ہو گئی، توجہ رکھیے گا، اور پھر ماشاءاللہ سے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بھی نامزد کر گئے، ولی عہد بنا گئے کہ ان کی جی بات مانی جائے، اور ماشاءاللہ سے آج جو ہے وہ حجاز مقدس یا بہار پہ مجبور سعودی عرب میں یہ بادشاہت نافذ ہے، اور ماشاءاللہ سے سب اس کے گنگانے والے ہیں۔ اب کسی حکومت کی سیاسی استحکام کو اس وقت دیکھا جاتا ہے جب ایک مثلا کوئی منتخب نمائندہ خواہ وہ جمہوری طریقے سے ہو یا کسی بھی طریقے سے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنی مدت پوری کرے، 5 سال کی مدت ہوتی جیسے اسمبلی کی اور صدر وزیر اعظم کی مثلا وہ پوری کرے، لیکن ہر تھوڑ دن بعد ایک نئی حکومت، نئی پارلیمنٹ، نئے انتخابات، انسان بھی پریشان، معاشرہ بھی افراتفری کے شکار، اس سے پتہ چلے گا حکومت عدم استحکام کی شکار ہے۔ اب دیکھیے امام صادق کے زمانے میں بنو امیہ نے کہاں سے سفر شروع کیا؟ 40 ہجری سے، یعنی جیسے امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے شام میں ایک پیرلل ملوکی حکومت، بادشاہی حکومت، غیر اسلامی حکومت، غیر شرعی حکومت، غیر قرآنی حکومت کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، وہاں سے بنو امیہ نے اپنا سلسلہ شروع کیا، توجہ رکھے گا، اور پہلے ہی دن سے اعلان کر دیا کہ علی پر جی سب و شتم کیا جائے، جس کا نام علی ہو بیت المال سے اس کا نام کاٹ دیا جائے، اس کا وظیفہ ختم کر دیا جائے، جو زیادہ بولے اس کا گھر گرا دو، یہ ابتدائی آرڈر تھے، احکامات تھے جو حکومت شام نے آنے کے بعد انجام دیو۔ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر آپ جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ گفتگو سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس دفعہ شیعہ علماء نے کما حقہ مکتب تشیع کے اصل عقائد کو بیان کیا ہے، ان کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن یہ دنیا دار تھے، اتنے دنیا دار تھے کہ ایک کے بعد ایک، کوئی 4 سال، کوئی 6 سال، کوئی 3 سال، کوئی 2 برس، کوئی 6 ماہ تقریباً، یہ ان کی مدت کا زمانہ تھا، ٹینیور تھا بنو امیہ کے، توجہ رکھے گا، اور بنو عباس کے، میں کاؤنٹ نہیں کر سکا لیکن نام میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، عبد الملک بن مروان 1، ولید بن عبد الملک 2، سلیمان بن عبد الملک تین، عمر بن عبد العزیز چار، یہ وہی خلیفہ ہے کہ جس نے مولا کائنات سب شتم ختم کرایا تھا، چار، پانچ یزید بن عبد الملک، چھ ہشام بن عبد الملک، سات ولید بن زید، آٹھ یزید بن ولید اور ابراہیم بن ولید، نو مروان بن محمد، دس، دس خلافتیں، توجہ رکھیے گا، دس حکومتیں کتنی تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہی، یہی سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی تھی بنو امیہ میں، اقتدار کی رسہ کشی میں کیا چل رہا تھا، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا تھا، زندانوں میں ڈال دیتا تھا، اور آٹھویں امام کے زمانے تو آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح دو بھائیوں کے درمیان جنگ ہوتی اور ایک بھائی کا سر ایک دوسرے بھائی کے لیے لایا جاتا ہے۔ پھر عباسی خلیفہ تین تھے امام کے زمانے میں، یہ اموی خلیفہ تھے، صفاح منصور، اور یہ دو خلیفہ تھے جو امام کے زمانے میں مقتدر تھے جن کی حکومت تھی، اور منصور دواخنی نے امام کو زہر دیا۔ یہ امام کی زندگی کا مجموعی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ منصور دواخنی انتہائی صفاق انسان تھا، صفاق کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے کو، وہ یہ سکونت دماغ، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا، خدا بندہ اس کو بنائے گا تھا، چلو بھی ہمیں یہ سکونت دماغ جو خون بہائے گا، اسی لیے صفاق اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ خون بہاتا ہے، کہا جاتا ہے، نقل کیا گیا، اس کے دربار میں ایک خون، ایک چمڑا تھا جہاں پہ قتل کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اتنا خون بہا مبالغے کے طور پر کہ وہ چمڑا کبھی شیعیان علی کے خون سے خشک نہیں ہوا۔ منصور دواخنی تھی لعنت اللہ علیہ، 20 سال اس کا مدت حکومت ہے، 137 سے 157 تک، اور اسی کے 10 سال کے دور میں تقریباً امام کی شہادت ہوئی۔ اچھا، امام کے زمانے میں کچھ قیام ہوئے ہیں، توجہ رکھے گا۔ دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے، امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بھائی اتنا موقع مل رہا ہے آپ کو تو پھر امام کو قیام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک قیام زید ہے، چار پانچ قیام ہے، میں صرف آپ کے سامنے ان کا نام ذکر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ قیام زید ہے، حضرت زید شہید رحمت اللہ علیہ یا علیہ السلام، اس کے بعد یحییٰ بن زید ان کے بیٹے کہ جو زیدی فرقے کا رنگ رکھتے تھے، تو وہ حضرت زید کے بارے میں کہا گیا ہے، حضرت زید آئمہ کی طرف بلانے والے تھے، توجہ رکھیے گا، آئمہ کی طرف بلانے والے تھے۔ زیدی فرقہ کیوں بنا یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، زیدی فرقہ کہاں سے بنا۔ اس کے بعد محمد بن عبداللہ بن حسن اور اس کا بھائی ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن حسن کون ہے؟ نفس زکیہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی زیدی تھے۔ محمد بن عبداللہ اور ابراہیم بن عبداللہ کو زیدی فرقہ اپنا امام کہتا ہے، توجہ رکھے گا۔ زیدی فرقہ کہاں سے بنا ہے؟ امام سجاد نے قیام نہیں فرمایا، اس کی حالات ہیں، بہرحال وہ آپ نے سنے ہوئے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ جو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ امام کو قیام کرنا چاہیے، انہوں نے من گھڑ طور پر یہ طے کر لیا کہ امامت جو ہے نسل فاطمی سے ہے، نسل فاطمی میں بھی نسل حسینی سے بھی ہو سکتی ہے اور نسل حسنی سے بھی ہو سکتی ہے، تب وہ جو رکھے گا، ایک ان کی شرط ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک من گھڑت عقیدہ بنایا کہ امامت جو ہے نسل حسنی سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اثنا شریشیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ امامت فقط نسل حسینی سے، یعنی چوتھے امام کے بعد جو نسل چلی ہے امام حسین کی وہیں سے چلے گی، امام حسن کی اولاد سے نہیں چلے گی، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن کی اولاد میں آنے والے زمانوں میں بہت سے لوگوں نے قیام کیا ہے، حسنی سادات، طباطبائی سادات نے، حتیٰ کہ طبرستان ایک علاقہ تھا وہاں پہ انہوں نے حکومت بھی بنائی تھی۔ بہرحال میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا، بہت تیزی سے ذکر کروں گا، وقت گزر رہا ہے۔ میں ایک حالات بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام نے کس دور میں جد و جہد کی اور ہمارا مکتب مکتب جعفری کہلائے اور امام نے کیوں قیام نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ لہذا ایک انہوں نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو تلوار سے قیام کرتا ہے، بالسیف، قیام بالسیف کرتا ہے۔ چونکہ حضرت زید نے قیام کیا تھا، اس کے بعد والے زمانے میں ان کے بیٹے جو یحییٰ تھے ان کے پیروکاروں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ امام ہے اور زید بھی امام تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ تلوار سے قائم کیا تھا، امام سجاد نے قائم نہیں کیا تھا، وہ امام سجاد کی امامت کو نہیں تسلیم کرتے. اب اس وقت جو یمنی ہیں یا زیدی ہیں، ان میں اور ان زیدیوں میں بہت فرق ہے اور بہت تبدیلی آ چکی ہے. بہرحال میں اس میں فی الحال وارد ہونا نہیں چاہ رہا کہ اس وقت جو حوثی تحریک چل رہی ہے یمنیوں کی، اس کے عقائد کیا ہیں. لیکن ہم زمانے طالب علم میں یمنیوں کے ساتھ ہماری بہت اچھی گفت و شنید تھی، ہمارے روم میٹ تھے، ان سے بڑی اس زمانے میں تو کوئی حالات ہی نہیں تھے نا، یمن تو ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا سعودی عرب کا، تو ان کے بڑے اچھے حالات تھے، لیکن ان پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی یمنیوں کی. یمنی بڑے خون کے لحاظ سے جوشیلے ہوتے ہیں، اور جو یوں کہوں کہ باطل ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے، اسے تسلیم کسی صورت میں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا قیام بالسیف کرنے والا امام ہوتا ہے، اور حسنی سادات یعنی امام حسن کی نسل سے بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت زید کو انہوں نے امام قرار دیا. زید کے جو بیٹے تھے جو مارے گئے، تقریباً 121 میں حضرت زید کی شہادت ہوتی، 125 میں زید مارے گئے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ زید نے اپنے بابا کے دین کی طرف یعنی امامت کی طرف بلایا تھا. یہاں سے زیدیوں کا آغاز ہوا. حضرت زید کی حمایت کیوں نہیں کی امام نے؟ امام صادق کا قول میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام رضا کے زمانے میں بادشاہ وقت نے امام سے پوچھا، بتائیے زید نے قیام کیا تھا تو چھٹے امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ اب آٹھویں امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد موسیٰ بن جعفر سے سنا کہ انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے نقل کیا ہے کہ جب زید امام کے پاس مشورہ کرنے آئے قیام کا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے چچا جان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوفے کے محلۂ کناسا کے دروازے پہ جو لاش لٹکے گی وہ آپ کی ہو؟ فبہا، تو یہ راستہ یہ ہے، یعنی وہ آپ کی لاش ہوگی. امام نے فرما دیا، اگر آپ چاہتے ہیں وہ لاش آپ کی ہو، یعنی بتا دیا تھا کہ آپ کا قیام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ قتل کر دیے جائیں گے. اسے کہا، چچا جان، اگر آپ چاہتے ہیں کوفے کے محلۂ کناسا کے دروازے پر جو لاش لٹکی وہ اگر آپ کی ہے، تو وہ یہ راستہ یہ ہے. اور جب چلے گئے، اب امام کا قول سنیے. امام نے کہا، وائے ہو اس پر جو زید کی آواز سنے اور اس کی مدد نہ کرے. امام نے کہا، جو آواز سنے زید کی مدد کے لیے پکار اور مدد نہ کرے، وائے ہو. جب امام وائے کرے نہیں، بدبختی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے کیوں قیام نہیں کیا؟ حضرت زید قیام کر رہے ہیں، تو امام کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اچھا، میں نے بتایا بنو امیہ کتنے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، تقریباً 8-10 حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، یعنی کوئی آسان چیز نہیں ہے. باپ بیٹے، بیٹا باپ کا دشمن ہے ریاست و تخت کے لیے، خون آشام ہے، درندے بنے ہوئے ہیں، بھیڑیے بنے ہوئے ہیں. بنو امیہ کمزور ہو رہے تھے، بنو عباس اقتدار میں آتے چلے جا رہے تھے. یہ جو بیچ کا وقت تھا، امام کو موقع ملا، توجہ رکھی گئی. یہ 34 برس جو امام کو ملے، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، 114 ہجری سے 148 ہجری تک. اچھا، بنو امیہ کا خاتمہ کب ہوتا؟ 132 ہجرہ میں، 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا. پہلا جو خلیفہ آیا تھا، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، عباسیوں کا، وہ تھا ابو العباس صفاح. پہلا خلیفہ جو آیا تھا 132 ہجری میں، بنو امیہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے تھے 132 میں. توجہ رکھے گا، امام کا دور حکومت کب سے شروع ہوا؟ امامت کا، امامت کا دور حکومت 114 سے شروع، 114 سے 132 تک. جی، یہ تقریباً بنتا ہے 18 سال. 18 سال امام نے بنو امیہ کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھا، بہت دقت سے دیکھا. ادھر بنو عباس کیا کر رہے ہیں؟ اقتدار میں آتے چلے جا رہے ہیں. امام کے پاس خط آیا لوگوں کے کہ امام آپ جواب دیجئے. امام خاموش رہے. جب اس نے کہا مولا جواب دیجئے، امام نے خط اٹھایا اور انگیٹھی ادھر رہی تھی، انگیٹھی پہ رکھ دیا، کہا یہ میرا جواب ہے. کیوں امام نے قیام نہیں کیا؟ جو تہمت مولا کائنات پہ لگائی جا رہی تھی، وہی تہمت مخالفین کی طرف سے امام صادق پہ بھی لگائی جا رہی ہے. اور حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر کہ جن کی شاگردگی کے 2 سال اختیار کر کے لوگ امام اعظم امام ابو حنیفہ بن جائیں. 2 سال. پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ 2 سال. کہا کہ قبلہ آپ امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، اہل سنت کے امام اربعہ میں آپ کا سب سے بڑا مقام ہے، آپ کے لیے 2 سال. کہا یہ 2 سال جو ہیں جعفر صادق کی شاگردگی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ اہل سنت میں کوئی حال چل نہیں، یعنی تمہارے امام کا امام اور تمہارے امام کا اسوہ اور قدوہ جو ہے دنیا سے جا رہا ہے. لہذا امام کیوں قیام نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ امام سیاست الہی کا نمائندہ ہوتا ہے، علم غیب رکھتا ہے خدا کی اجازت سے. امام دیکھ رہے تھے کہ مجھے جو حکومت کرنی ہے، مجھے جو ولایت کو نافذ کرنا ہے، اس کا دائرہ کار صرف میری زندگی تک نہیں رہے گا بلکہ آنے والے آئمہ پر اس کا اثر پڑے گا. اور یاد رکھیے گا، ہر امام جو زندگی بسر کرتا ہے وہ صرف اپنی لیے زندگی بسر نہیں کرتا، آنے والے امام کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. امام حسن نے صلح کر کے لوگوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹ کر امام حسین کے قیام کے لیے راہیں ہموار کی تھی. اگر امام حسن صلح نہ کرتے وہ نقاب پڑی رہتی تھا قیامت. سب سے پہلی مخالفت خود حاکم شام کی طرف سے ہوئی تھی، نامزد مقرر کیا گیا، جو شرائط امام حسن نے رکھی تھی ان کو نہیں تسلیم کیا گیا. لہذا امام حسین کے لیے، اور اسی طرح امام حسین نے آنے والا ائمہ کے لیے، امام صادق نے بھی اپنی مدت امامت کے ذریعے سے بقیہ ائمہ تک، یاد رکھے، اور حتیٰ امام زمانہ کی غیبت تک کے حالات کو مد نظر رکھا ہوا تھا. زید شاہی ظاہری حالات کو دیکھتے تھے، 2 + 2 = 4. میں قیام کروں گا، اتنے میرے فالوورز ہیں، مثلا میں کامیاب ہو جاؤں گا. امام نے کہا نہیں، آپ قتل کر دیے جائیں گے. اور پھر کہا کہ جو ان کی مدد نہ کرے وائے اور بدبختی ہے اس کے لیے. لیکن امام دیکھ رہے تھے کہ مجھے جو وقت ملا ہے اس میں مجھے مکتب جعفری کی بنیادوں کو رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کے سامنے 2 کامیابیاں تھیں، ایک جزی کامیابی، ٹیمپریری کامیابی، وقتی کامیابی. جو حضرت زید کی صورت میں نظر آئے، قیام ہوا، آپ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ساتھ دیا، جنگ کی، جہاد کیا، شجاعت و شہامت مظاہرہ کیا، مارے گئے، شہید ہو گئے. لیکن وقتی طور پر یاد، اور یاد رکھیے گا، 132 ہجری سے لے کر 329 یعنی غیبت صغرا کے اختتام تک، 329 ہجری تک تشیع اتنی پھیل گئی تھی، اتنی پھیل گئی تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ مجبور ہوتے تھے کہ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جنازوں میں شرکت کریں. ایک میں وہ قول آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں کہ امام جواد کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے چاہتے تھے، انہوں نے جب عزاداری کی تو مجبور ہوئے. امام کے زمانے میں 12,000 تقریباً افراد تلوار شمشیر برہنہ لے کر آئے تھے. تو جو حاکم وقت سلیمان وہ ننگے پیر مجبور ہوا تشیع جنازہ میں. یاد ہے امام کا جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کی شون عزاداری کی ہے، سر و سینہ جب آپ نے عزاداری کی تو پھر مجبور ہو کے امام کو امام کے گھر میں تبدیل کیا جائے. اور پھر مختلف مناطق میں تشیع پھیل چکی تھی. یہ سب کس کا کس کے سر جاتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور پھر امام کو جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ شاگرد پروری ہے. یاد رکھیے گا، 4,000 شاگرد جو امام نے اپنی دور امامت میں تربیت کیے ہیں، اور نیٹ ورکنگ کی امام نے اپنے نائبوں کی اور وکیلوں کی. چونکہ امام کو علم تھا میرے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ بہت تنگ زمانہ آنے والا ہے، اس کے بعد آئمہ کو موقع نہیں ملے گا. ساتھ امام کی زندگی آپ کے سامنے، 8ویں امام قدرے آپ کو سکون ملا اور آپ نے تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کیا علمی اور عقائدی طریقے سے. 9ویں امام کی زندگی آپ کے سامنے، 10ویں امام کی زندگی تقریباً، اور 11ویں امام کی زندگی غیبت میں گزری ہے. ایک قسم کی غیبت سیاسی جس کو کہا ہے، غیبت جسمانی نہیں، غیبت جسمانی تو امام زمانہ کی ہے، لیکن غیبت سیاسی کہیں، غیبت رجوعی کہیں، جس میں ایک شیعہ کو حق نہیں تھا کہ وہ امام کے پاس جا سکے. لہذا امام نے ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹ ورکنگ کی، وکیلوں کی، نائبوں کی، مختلف علاقوں میں امام نے جو اپنے نائب بھیجے ہیں, اور مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. کوفہ, بصرہ, بغداد, قم, واسط, احواد, حمدان, سیستان, بست, رئے, حجاز, یمن, مصر, مدائن, یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں پر بارہویں امام تک یہ نیٹ ورکنگ پھیل چکی تھی, کیونکہ آئمہ کو پتہ تھا کہ سخت تھا. اب امام کو آسانی نہیں ملے گی, ان نائبوں ان وکیلوں کے ذریعے سے آئمہ کنیکٹنگ کا کام کرتے, کنیکٹنگ برج تھے یہ وکیل اور یہ امام کے شاگرد, توجہ رکھے گا. لہٰذا امام کے سامنے ایک جزی کامیابی تھی ٹیمپرری کہ قتل ہو جائیں, امام نے کہا نہیں, میں کل کامیابی کو دیکھوں گا کہ مکتب کی بنیادوں کو مضبوط کروں کہ مکتب مکتب جعفری کا لائے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اب آئیے امام کے زمانے میں تقریباً, یعنی آپ یوں کہیں گے چوتھے امام کے سے لے کر اور بارہویں امام تک بہت سارے فرقے بنائے گئے ہیں, توجہ رکھیے گا, بہت سارے فرقے بنائے گئے ہیں, اور جن میں سے تقریباً 18 سے زیادہ فرقوں کے نام لیے گئے ہیں, جس میں سے 8 فرقے خود امام صادق کے زمانے میں وجود میں آئے ہیں. امام صادق علیہ السلام کو 65 برس میری, 34 برس مدت امامت ہے, 18 برس آپ کے بنو امیہ اور 16 برس آپ کے بنو عباس کے زمانے میں, 34 برس. ان 34 برس میں دشمن بیکار نہیں بیٹھا تھا, وہ جن امام سجاد کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام پھیرائے, اور پھر امام پہ کڑی نگرانی رکھی جائے کہ امام درس نہ دے سکے, خطاب نہ کر سکے, اور امام مکتب جعفری اور مذہب آل محمد کو دعاؤں کے قالب میں بیان کرے. وہ بنو امیہ جو امام باقر کو آسانی سے کام نہ کرنے دیں, کیا وہ امام صادق کو بہت آسانی کے ساتھ چھوٹ دے دیں گے کہ مولا آپ تبلیغ کیجئے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. 18 فرقوں میں سے 18 سے زائد فرقے بنائے گئے, ان میں سے 8 فرقے امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے, توجہ رکھیے گا. 3-4 امام کے بیٹوں سے متعلق ہیں, اور بقیہ لوگوں نے کہا کہ یہ امام نے ان کے بارے میں سفارش کی, وہ صرف نام پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ کون سا فرقہ کس سے منسوب تھا. فتحیہ, پہلا فرقہ جو بنا فتحیہ, وہ امام کا بیٹا ہے عبداللہ افتاح. لوگوں نے کہا کہ امام کا جانشین یہ ہے اور امام کا بیٹا یہ ہے, ایک فرقہ یہ بنا. دوسرا فرقہ بنا سمطیہ, توئے سے ہے, محمد دیباج, ٹھیک ہے یہ بھی امام کا بیٹا ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا, اس کے بارے میں مجھے شک ہے بیٹا ہے یا نہیں, لیکن بہرحال جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ امام کے بیٹوں میں سے, بہرحال میں شک کی بنیاد پر اس کو یہی روک رہا ہوں تاکہ ابہام پیدا نہ ہو. اسماعیلیہ, امام کے ایک بیٹے ہیں محمد اسماعیل, جو امام کی زندگی میں جن کی شہادت ہوئی, وہ امام نے کہا کہ بھائی اسماعیل اس دنیا سے چلا گیا, یہ امام نہیں ہے. بعد میں لوگ بنے اور انہوں نے اسماعیل کو اپنا امام بنا, اور اسماعیلی یا جن کو آغا خانی کہا جاتا ہے وہ انہیں کی نسل سے ہے, وہ امام کا بیٹا تھا, کہا گیا اسماعیل. طفیہ, امام کے بارے میں کہا کہ امام نے موسیٰ ابن طفی کو سفارش کی ہے کہ یہ میرے بعد امام ہوا, توجہ رکھے گا. یا اقمسیہ, پانچواں فرقہ جو بنا موسیٰ ابن عمران اقمس, لوگوں نے کہا کہ امام نے اس کے بارے میں ہمیں سفارش و تاکید کی کہ یہ تمہارا امام ہے. یا یرمعیہ, یرمعیہ ایک اور فرقہ ہے, یرمع بن موسیٰ, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ امام نے ان کے بارے میں کہا تھا امام بنو. اب اس کے پیچھے کیا سازش ہے, ایک جمل میں کہہ کے گزر جاؤں گا, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تمیمیہ ایک اور فرقہ بنا, وہ کس ہے, عبداللہ ابن سعد تمیمی, تمیمی ایک قبیلہ ہے, لہذا کہا کہ امام صادق نے ان کے بارے میں کہا تھا, توجہ رکھیے گا. اور جعدیہ آٹھواں فرقہ, جو امام کے زمانے میں اور امام کے نام سے جس کو بنا کر مکتب اہل بیت کو اور اثناشر شیعوں کو اس سے جدا کیا گیا, وہ ہے جعدیہ, جس کے کہا ابی جعدہ نامی شخص امام کا جانشین ہے. یہ امام کو جو 34 برس ملے, اس میں کوشش یہ کی گئی کہ خط امام سے, خط ولایت سے, خط اہل بیت سے لوگوں کو جدا کیا جائے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے, میں اس میں باتیں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے پیچھے مقاصد کیا تھے, لیکن دشمن اپنا کام کر رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی طور پر منمانی کرنے لگتے ہیں, سوشل میڈیا کی میں نے مثال دی, ایک تاریخ ولادت ذکر کرتے ہیں, اتنا شور کرتے ہیں, اتنا شور کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے آیت بن جاتی ہے اور ہم اسی کو ماننے لگتے ہیں مثال کے طور پر, اور وہ ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے. اسی طرح اس زمانے میں بھی دشمن نے کوشش کی کہ آئمہ کے نام سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سازشیں کی جائیں اور جو ہے وہ فرقہ بنایا جائے. یہاں تک کہ امام کا جب شہادت ہوتی ہے, توجہ رکھے گا, تو منصور دوانقی مدینہ کے حاکم سلیمان کو خط لکھتا ہے کہ دیکھو جعفر صادق جس کو بھی اپنا وصی بنا اس کی گردن اڑا دینا بغیر پوچھے ہوئے. توجہ رکھیے گا, بغیر پوچھے ہوئے گردن اڑا دینا. میں وہ نام ذکر کرنا چاہتا ہوں, مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. اس نے کہا کہ قبلہ آپ کا حکم سرانگوں پر, لیکن پانچ یا چھ آدمیوں کو امام نے منسوب کیا ہے. توجہ رکھے گا, منسوب کیا ہے, محمد بن سلیمان حاکم مدینہ ہے. کہا کہ جو جعفر صادق نے جس کو کہا امام اس کو گردن تھوڑا. اتنے تنگ آ گئے تھے ان قیاموں سے, میں نے قیاموں کی تفصیل نہیں پیش کی کس سے کب قیام کیا, لیکن بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں یعنی ان کے حلق سے پانی آسانی سے اتر نہیں سکا. اس میں زیدی فرقہ بھی شامل ہے اور آئمہ کے ماننے والے دوازدہ امامی بھی شامل ہیں جنہوں نے قیام کیا ہے. بہرحال اب وہ کہتا ہے قبلہ آپ نے پانچ آدمی, آپ نے کہا کہ جس کو چھٹے امام مقرر کریں اس کی گردن اڑا دینا, تو پانچ آدمیوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو امام نے وصیت فرمائی یہ میرے جانشین ہیں. اب آپ دیکھیے جو امام کی منطق کو سمجھے گا وہی سمجھ جائے گا امام کا جانشین کون ہے. توجہ رکھیے گا, آج لوگ علل الشرائع وسائل الشیعہ کے ترجمے اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ امام کے حدیث ہی مشترک فتویٰ, دیکھو کتنا خلاف لکھا ہے, یہ اردو سے بیچارے اجتہاد کرنے والے احمق عقل سے پیدل, ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ایک حدیث جس کو تم بظاہر پیش کرو ایسی دس حدیث مرجع تقلید تحقیق کر کے پھر فتویٰ دیتا ہے امام کے علم کی روشنی میں. اب کہا کہ پانچ آدمیوں کے نام چھٹے امام نے وصیت فرمائے ہیں, توجہ رکھیے گا, پہلا نام تو قبلہ آپ کا ہے منصور دوانقی کا نام, دوسرا نام حقیر اور خاکسار کا ہے سلمان کا, دوسرا میرا نام ہے, تیسرا نام عبداللہ نامی شخص کا ہے, چوتھا موسیٰ کا یعنی ساتویں امام کا, اور پانچواں ایک حمیدہ نامی خاتون کا. بتائیے کس کی گردن اڑاؤں, آپ کی گردن اڑاؤں, اپنی گردن اڑاؤں, عبداللہ کی گردن اڑاؤں, موسیٰ کی گردن اڑاؤں, یا حمیدہ نامی عورت کی. توجہ رکھیے گا, اب جو حقیقی شیعہ ہوگا امام کی منطق کو سمجھتا ہوگا ظالم امام کو نمائندہ نہیں ہو سکتا, نہ منصور دوانقی, توجہ رکھیے گا, نہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ, نہ کوئی عام شخص جس کی کوئی مثلا کوئی کردار ہی نہیں ہے, نہ کوئی عورت امام ہو سکتی. اگر کوئی امام ہو سکتا ہے ان پانچوں میں سے تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو سکتے ہیں. مل کے ضرور بھیجیے محمد والے محمد. بس نکات اور تھے, وقت پورا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. امام نے قیام کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ امام کل کامیابی کو دیکھ رہے تھے, نیٹ ورکنگ کے امام نے. اسی لیے آپ کو تمام آئمہ کی روایات میں پانچویں امام چھٹے امام کی روایت سب سے زیادہ نظر آئی, اس لیے ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے. اس لیے ہمیں فخر ہے, امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں فخر کیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مکتب جعفری کے ماننے والے. وہ امام خمینی جو اتحاد ولی المسلمین کے لیے کتنے داعی تھے, لیکن کہا علی میرا امام ہے, نہج البلاغہ میرے علی کی کتاب ہے, سیف سجادیہ میرے امام کی کتاب ہے, میں علی کے مکتب کا ماننے والا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد. بس اطالع کلام ہو جائے گا, اس سے زیادہ میں کلام کو طولا نہیں کرنے کا سبب نہیں ملتا. یہ امام کی تھی اور اس وجہ سے امام نے نیٹ ورکنگ کی, تاکہ خصوصاً وہ تین امام, نویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام, جو غیبت سیاسی میں تھے, غیبت رجوعی میں تھے کہ جس میں لوگ رجوع نہیں کر پا رہے تھے, لوگ مل نہیں پا رہے تھے, وہ غیبت میں تھے, اور آہستہ آہستہ آئمہ نے تیار کیا ہے کہ دیکھو ایک غیبت آنے والی ہے, بارہویں امام کی ایک غیبت صغرا, غیبت کو آئمہ نے گریجولی تیار کیا ہے. یہ تین امام کی زندگی بتدریج گریجولی غیبت میں گزر رہی ہے، لوگ رجوع نہیں کر پا رہے تھے۔ گیارہویں امام کو تو عسکری کیوں کہا جاتا ہے، ان کو فوجی چھاؤنی میں نظر بند رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جاسوسوں کا امام کے گھر میں آنا جانا تھا، اس حد تک آنا جانا تھا کہ اگر امام کی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں اگر حمل کے آثار نمایاں ہوں، امام کی والدہ کو قتل کر دیا جائے۔ اتنا دقیق نظام جاسوسی کا نظام تھا، لہٰذا ائمہ نے، اور یہ سب سیرا جاتا ہے امام جعفر صادق کے، کہ انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نیٹورکنگ کی ہے۔ آخر میں صرف ایک حدیث سنا کر اور مصائب کی طرف آؤں گا تاکہ ہم امام کے کلمات نورانی سے استفادہ کر سکیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 301 پہ چھٹے امام کا ایک قول نقل کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، یا یبن جندب ان نمل مومنون، مومنون کی تعریف ہو رہی ہے، مومنین کی تعریف ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ کونوا، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ جاؤ۔ کون مومن ہے؟ اب امام فرما رہا ہے، ایک انگوٹھے والا مومن ہوتا ہے جو اپنی انگوٹھی پہنتا ہے، ایک وہ لاکٹ والا مومن ہوتا ہے، ایک وہ جو نعرہ ولایت لگاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو علی اپنا شیعہ اور مومن کہتے ہیں۔ امام صادق اس کی تشریح کریں، علی کس کا، کس مومن کا امام ہے علی؟ فرماتے ہیں ابن جندب، اے جندب کے بیٹے، انما المؤمنون، مؤمنین وہی ہیں، صرف وہی ہیں، الذین یخافون اللہ، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ویشفقون، اور ڈرتے ہیں، ان کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان یسلبوا ما اعطوا من الہدى، کہ ان سے وہ چیز سلب کر لی جائے جو ان کو دی گئی ہے ہدایت کے ذریعے۔ خدا نے ہدایت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اگر ہم حقیقی مومن، علی کا مومن بننا چاہتے ہیں، علی کا شیعہ بننا چاہتے ہیں، امام صادق کا شیعہ بننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے ہمیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ وہ ہدایت ہم سے سلب نہ ہو جائے۔ خدا لینا لے، تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اس کی لیاقت نہیں رکھتے، تمہیں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ تم اس ولایت کو حمل کرو، اس ولایت کے متحمل بنو۔ لے لی جاتی ہے، تاریخ میں قومیں تھیں، قبیلے تھے، افراد تھے، ان سے ولایت کی نعمت کو لے لیا گیا، کیونکہ انہوں نے پاس نہیں کیا، لوگوں نے پہنچایا نہیں، تبلیغ نہیں کی۔ آج تشیع پوری تاریخ میں جتنی آزاد ہے، اتنی آزاد کبھی نہیں رہی، لہذا یہ جو ہمیں موقع ملا ہے نسبی آزادی کا، ہمیں آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ امام کہہ رہے ہیں وہ یشفقون، ڈرتے ہیں اس بات سے، یسلب، ان سے سلب کر لیے، چھین لے، خدا واپس لے لے، خدا نفرین کرے گا، تم اس کے اہل نہیں کہ ہم تم سے لے رہے ہیں، ما اعطوا، جو عطا کیا گیا ہے من الہدى، ہدایت کے ذریعے سے، فَإِذَا ذَكَرُوا اللَّهَ وَنَعْمَاهُ وَجَلُوا وَأَشْفَقُوا، جب بھی یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، وجلو، ان کے جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ان کے جسموں پر، ان کے قلبوں پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ قرآن کی آیت کا حصہ امام نے پڑھا ہے، اور جب بھی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایمانا مما اظہرہ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ شیعہ ہیں، یہ وہ مومن ہیں کہ جو در حقیقت اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہمیں ملی ہے، ڈریں اس بات سے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں، ہم سے چھین لی جائے، روز قیامت ہم سے کہا جائے کہ تمہیں آزادی تھی، تمہارے پاس اگر ممبر نہیں تھا، پیسہ تھا، تم پیسے کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کرتے جو تبلیغ کر رہے تھے، تمہارے پاس سوشل میڈیا تھا، وقت نہیں تھا، سوشل میڈیا تھا، تم ان کی باتوں کو پہنچاتے، تمہارے پاس قلم تھا تو قلم کے ذریعے، تمہارے پاس بیان تھا، زبان تھی، تمہارے پاس آرٹ تھا، تمہارے پاس اسکلس تھیں، تمہارے پاس پینٹنگ کی صلاحیت تھی، تمہارے پاس گرافک کی صلاحیت تھی، تم ہم اہل بیت کے پیغام کو، ولایت کے پیغام کو پہنچاتے، گرافکس کے ذریعے سے تصویر بنا کر آپ جو اہل بیت کے پیغام، ضروری نہیں کیا ہر کوئی شخص مولوی بن کے ممبر پر آئے، आपके पास जो सलाहियत है, जो स्किल है, उसको इस्तेमाल करें। वइल्ला अगर ये स्किल्स इस्तेमाल न की जाएँ तो रोज़ क़यामत हमसे सवाल किया जाएगा। बस अगर ये छड़े ईमान 25 शवाल कई मरतबा आपको गिरफ्तार किया गया। बस यहाँ से मैं एक रिवायत सुनाकर अपने मसाइल का आगाज करूँगा। कई मरतबा मंसूर दवानेकी ने कोशिश की इमाम को कत्ल किया जाए, लेकिन हर मरतबा मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ने आपको महफूज रखा, क्योंकि अल्लाह आपसे काम लेना चाह रहा था कि तशय्यु की बुनियादें मुस्तहकम हों। एक मरतबा हुकूमत के कारिंदों ने इमाम के घर में आग लगा दी, किताबों को, घर को आग लगा दी। इमाम बाहर निकले आग बुझाने के लिए, जब लोगों ने देखा इमाम के चाहने वाले बनी हाशिम एक दफ़ा आग बुझाने के लिए आ गए। आग बुझाते बुझाते राबी कहता है मैंने इमाम सादिक को देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, आंसू बहने शुरू हो गए। मैं देख रहा था शायद इमाम को कोई अजियत पहुंची, तकलीफ पहुंची, गजल पहुंची, लेकिन इमाम बज़ाहिर सही सालिम है। कहा कि मौला आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहते इन शोरों को देखकर मुझे शाम गरीबा याद आ गए, मुझे करबला याद आ गया। अल्लाह छठा इमाम मुअस्सिस व बुनियाद गुज़ार मतलब जाफरी, जिसके घर में मजलिस बबा होती थी। इमाम कहते हैं मुझे वो वक्त याद आ गया जब सैदानियाँ सर पर चादर लेकर सख्ती के साथ, सिर्फ चादर सर पर रखी नहीं थी, अपने हाथों की गिरफ्त में ली हुई थी। क्यों? इसलिए कि जब बीवियाँ खेमे से निकल रही थी, नेज़े की अन्नियों से चादरों को छीना जा रहा था। बस अज़ादारों एक दफ़ा आशूर का दिन था, रावी कहता है कि मैं इमाम के खिदमत पहुँचा, इमाम को गमगीन हालत में पाया, मौना पहुँचा, मैंने कहा मौला क्या वजह है वो गमगीन हालत में है? इमाम ने कहा तुम्हें पता नहीं आज मेरे जद हुसैन को शहीद किया गया है। कहा कि आओ मैं अपने शीयों को बुला लेता हूँ, तुम्हारा बाप भी अशार कहता था, तुम भी अशार कहते हो। इमाम ने कहा तुम हमारे हुसैन जद हुसैन के लिए मरसिया कहो। एक दफ़ा वो शुरू करना चाहता था, एक दफ़ा पर्दा खींच दिया इमाम ने, और एक दफ़ा खादिम से कहा जाओ खवातीन इस्मत तहारत से को पर्दे के पीछे आके बैठ जाएँ। सबसे पहले इमाम की वालिदा माजिदा हजरत उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाईं। अब इधर जाकिर ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, खतीब ने मरसी के अशार पढ़ने शुरू किए, इमाम की आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई, उधर ख़वातीन की आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई। एक दफ़ा खतीब कहता है ए मादर इमाम मुझे पता है अभी आपका बेटा जाफर सादिक जाएगा, आपको कलेजे से लगा लेगा, आपको दिलासा देगा, मगर हाय करबला वाले, हाय करबला वाले, अरे बीबियाँ जलते हुए खेमों से आ रही थी मगर कोई उनको पुरसा देने वाला नहीं था, कोई सैयद सज्जाद को पुरसा देने वाला नहीं था। सैयद सज्जाद को कैसे पुरसा दिया गया? अरे कोई दिलासा देने वाला नहीं था, कोई गले लगाने वाला नहीं था, अरे कोई पुश्ते बिस्तर खींच रहा था, कोई खयाम को आग लगा रहा था, कोई बच्चों के दुर लगा रहा था, कोई गोशवारे छीन रहा था। बस अदादारो इमाम का आखिरी वक्त आया, इमाम ने अपने सब अजीज अकरबा को जमा किया, बने हाशिम को जमा किया। आखिरी वसीयत इमाम की क्या है? ला तनालो शफातुना मन इस्तखफ्फा बिसलाते, अरे जो नमाज को हल्का समझेगा, हम अहल बैत, हम आले मोहम्मद की मोहब्बत उस तक नहीं पहुँचेगी। बस इमाम की आँखें बंद हुई, इमाम को जहर से शहीद किया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे मूसा कादिम ने खाके यतीमी अपने सर पे डाली, अरे मुनादी दे निदा कर दी ए मुसलमानों, अरे मदीने में क्या आराम से बैठे हो, अरे नबी ज़ादा इस दुनिया से गुजर गया, अरे हुसैन पर मातम करने वाला इस दुनिया से चला गया, अरे फर्श आदान बिछाने वाला इस दुनिया से गुजर गया, मुसलमान जमा हो गए। तारीख ने लिखा है तारीख मदीने का सबसे बड़ा जनाजा इमाम सादिक का था। मैं हाथ जोड़ के कहूँ इमाम मूसा कादिम आप बड़े खुश नसीब हैं, अरे बाबा को गौसलो कफन दिया, बाबा का जनाजा पड़ा, अरे बाबा के तशिये जनाजा हुई, जन्नतुल बकी में आरामीदा किया, अपने हाथ
تو اسے قبر میں لٹایا، بندے کفن کھولے، قبر رخ لٹا کر آخری دیدار کیا، خوش نصیب ہونا امام، ارے بابا کی تشییع جنازہ ملی، مگر ہاں ایک بیٹا کربلا میں ہے جو بابا کا لاشا دفنانے آیا ہے، ارے لاشا اٹھانا چاہتا ہے، اتنا پامال شدہ لاشا کہ جمع ہو نہیں سکتا، ایک بوریا یا چٹائی منگا کر لاشا جمع کیا، قبر میں اتارا، اے موسیٰ قادم بہت کچھ نصیب ہو، بابا کو کفن ملا مگر ہائے سید سجاد، ارے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون، بارے لہا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، قبر و قیامت و برزخ کی منازل کو آسان فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ قرآن و اہل بیت کے سائے بجا لا کر قبر و قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ جو امام کی غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہے ان کو معاف فرما، امام کے قلب مبارک کا ہم سے راضی خوشنود فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے لواحق میں صبر جمیل ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک مرتبہ جتنے بھی اس وقت ہمارے مومنین مسلمین ظالم طاقت میں نبرد آزمائے، فلسطین ہیں، یمن ہیں، کشمیر ہے، افغانستان میں ہمارے، پاکستان میں ہمارے مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے، جیسے خبریں آج آپ نے دیکھا دو مومنین کو جو نماز شب کے لیے آئے تھے، یہ ہیں جعفر صادق کے ماننے والے، یہ ہیں شہیدان راہ نماز، جن کو نماز شب کے بعد اذان دینے کے بعد حالت سجدہ حالت نماز میں قتل کیا گیا، جہاں بھی مومنین مظلوم ہیں خدا ان کی یاری مدد فرما، ہمیں آواز استغاثہ بلند پر جواب دینے کی توفیق عطا فرما، آیت اللہ ابراہیم زکزکی اور تمام جتنے بھی اسیر ہمارے حسن ہمارے ایک بھائی جعفری جیل میں ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کو اور جتنے بھی بے گناہ ہمارے شیعہ میں سنگھ پرسند ہیں آیت اللہ ابراہیم زکزکی سمت ان کو رہائی عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص باتوجہ اول آخر درود کے ساتھ سید علی زیدی ابن سید ضیاء الحسن زیدی کے لیے تلاوت فرما۔